الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
بس کیا تھا کہ صحبت اہل اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائیں، اور ہماری جانوں کو اللہ تعالی کی محبت اور تعلق نصیب ہو جائے، اور ایسا تعلق ہو کہ ہر لمحہ اور ہر سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی رکھیں اور خوش رکھیں، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی ان کو ناراض نہ کریں. اور بر بنا بشریت اگر کمزوریوں کی وجہ سے کہیں پھسل جائیں، میرے شیخ اور مرشد فرمایا کرتے ہیں، ایک ہے پھسلنا اور ایک ہے اپنے کو پھسلانا، دونوں میں فرق ہے. پھسلنا اور ہے اور پھسلانا اور ہے. اگر پھسل جائے تو فوراً استغفار و توبہ کر کے اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش کر لینا، یہ بھی میرے دوستو اچھے اخلاق میں شامل ہے. یعنی عبدیت کا، ہماری بندگی کا اور اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کا زاویہ قائمہ 90 ڈگری، اللہ تعالی سے بندے کو تعلق ہو، اسی تعلق کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. ان اچھے اخلاق میں ایک یہ بھی شامل ہے، عرض کر چکا ہوں کہ استغفار اور توبہ کر لینا. میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ توبہ جو ہے یہ ایمرجنسی کا مرہم ہے، ضرورت کی ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے اور تم گناہ کرو، کیونکہ بعض مرتبہ نفس یہ کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیا نہیں ہے، تم سے گناہ ہوا ہے، تو وہ اپنے کو بری کرانا چاہتا ہے. کہتے جی مطلب کیا ہوا کہ ہم تو بہت پاک صاف ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں، ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس میں بھی نفس کی شرارت ہے، اقرار کرو، کیونکہ اللہ تعالی کو اقرار جرم پسند ہے. اپنے گناہ کا اقرار کرنا یہ اللہ تعالی کو پسند ہے، اقرار جرم، پھر اس پر معافی مانگنا، اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالی سے گڑ گڑانا، رونا، اور آئندہ ایسی بے حیائی اور بے شرمی اور کمینے پن کے کام سے کمینے پن کے کام کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا کہ اللہ جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے ہے، توبہ کے سہارے پر گناہ مت کرو، کیونکہ توبہ اختیار کی چیز نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ سلب کر لی کہ جی ابھی گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ کام مت کرو ایمرجنسی کے لیے کہ اگر تم پھسل جاؤ تو اس وقت اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر کے. بندہ در حقیقت جب گناہ اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. اب اس دوری کو حضوری, اس دوری کو قربت سے بدلنے کے لیے, جو بندہ دور چلا گیا قریب آنے کے لیے جس سواری کی ضرورت ہے اسی سواری کا نام توبہ ہے. واہ, میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ شاہ خارزم کا سگا نواسا, 500 علماء کے استاد, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ کی تعالیٰ کی محبت کا وہ درد لیا کہ مثنوی شریف کے تقریباً 28,500 اشعار اس زبانے رومی سے ادا ہوئے کہ پہلے صحبت سے پہلے خود حیران تھے. لہذا جب شیخ کی صحبت ملی تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کا اقرار کیا. فرماتے ہیں کہ بازے سلطانم گشم و نیکو پیم, میں اپنے شیخ اور مرشد شاہباز اس بازے شاہی سے شاہبازی سیکھی, شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں آپ سے وہ سینہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اپنی محبت کی آگ میرے سینے کو عطا فرمائی ہے, مجھ کو کوئی ایسا سینہ دیجئے کہ میں اس آگ کو اس سینے میں منتقل کروں. حکم ہوا کہ جاؤ قونیہ جاؤ, وہاں یہ اس سینے کو ہم نے سلیکٹ کر لیا اور منتخب کر لیا ہے, تم اللہ کی محبت کی آگ اس سینے میں جا کر منتقل کرو. لہذا شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ قونیا آئے, برنج فروشوں کی سرائے ایک مشہور, وہاں پر عمائدین اور معززین اور علماء شہر بھر کے وہیں جمع ہوتے تھے اور آپس میں علمی مباحثہ اور علمی تکرار وہاں ہوا کرتی تھی. شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی سرائے کے اندر قیام کیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب مارومی رحمت اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو ان کے دل نے کہا کہ آہ, یہ شخص کچھ اور ہے. میرے مرشد, میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دان برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک گلاس میں یا بوتل میں ٹھنڈا پانی ہے, دور سے وہ ٹھنڈا پانی بوتل میں لے کر آئے گا, آپ اس کو دور سے دیکھ کر بتا دیں گے کہ اس میں ٹھنڈا پانی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ٹھنڈا پانی اس کو مظروف کہتے ہیں اور جس برتن میں رکھا جاتا ہے اس کو ظرف بولتے ہیں. تو ٹھنڈا پانی ایسا مظروف ہے کہ جو اپنے ظرف یعنی جس برتن میں آتا ہے تو اس کے ظاہر کو بدل دیتا ہے. کیسے؟ کہ اس میں پسینے کی علامات شروع ہو جاتی ہے, قطرات سے پتا چلتا ہے, باہر کچھ ڈراپ سے پتا چلتا ہے کہ اس بوتل کے اندر ٹھنڈا پانی ہے. تو میرے پیارے شیخ اور میرے مرشد فرماتے کہ آ, ٹھنڈا پانی ایسا مظروف ہے جو اپنے ظاہر کو بدل دیتا ہے, جس برتن میں ہو اس کے ظاہر کو بدلتا ہے. فرمایا کہ جس کے دل میں مولا ہوگا اس کے ظاہر سے کیسے نہ پتا چلے گا کہ یہ شخص حامل مولا ہے. اپنے دل میں مولا کو رکھتا ہے, اس کے ظاہر سے پتا چلے گا. لہذا شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو پہلی ہی نظر میں دیکھا, لیکن میرے مرشد ایک دعا مانگا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگو کہ اللہ اپنے اولیاء کی, اپنے پیاروں کی پہچان عطا فرما, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے پیاروں کو پائیں, ان کو دیکھیں, ان کے پاس رہے بھی لیکن ان کی پہچان نہ ہو سکے. کیونکہ ابو جہل مشرکین مکہ وہ سب مکہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ ظالم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو دیکھا، اور ظاہر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. ان ظالموں کی رسائی اس نور نبوت اور اس گوہر نبوت تک نہ ہو سکی کہ جو اس مٹی کے جسم کے اندر تھا. اس بشر کے اندر جو نور نبوت اور گوہر نبوت یعنی نبوت کا موتی جو تھا، وہ ظالم اس موتی کو پہچان نہ سکے، اس لیے محروم رہے. اور جن خوش نصیب جانوں نے اس موتی کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ شرف عطا فرما دیا، ان کے سروں پر وہ تاج عطا کیا گیا کہ آج وہ شرف، وہ عزت اور وہ اعزاز اب حاصل ہو نہیں سکتا. وہ کیا اعزاز ہے؟ وہ اعزاز ہے صحابیت کا، کیونکہ اس صحابیت کے شرف کے لیے ضروری ہے کہ نگاہ نبوت ہو. اب چونکہ نگاہ نبوت نہیں ہے، میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ نگاہ نبوت صحابہ سازی فرماتی تھی، نگاہ نبوت صحابہ سازی فرماتی ہے، اور نگاہ ولایت ولایت سازی فرماتی ہے. یعنی نگاہ نبوت سے صحابہ پیدا ہوتے ہیں، اور نگاہ ولایت سے ولی اللہ بنتے ہیں. اس لیے وہ اس موتی کو پہچاننے سے قاصر رہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے، یہ بازاروں میں گھومتے ہیں اور یہ جو ہے کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح، اور ہم میں ان میں کیا فرق ہے. وہی ہرن جو گھاس کھاتا ہے اور مینگنیاں کرتا ہے، وہ اس ہرن کو دیکھتا ہے کہ جس کے ناف کے اندر مشک ہے، وہ دھوکہ کھاتا ہے، کہتا ہے مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے. وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، لیکن اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ گھاس کھا کر مینگنی کرتا ہے، اور وہ ہرن جس کے نافے کے اندر مشک ہے وہ گھاس کھاتا ہے، اس کے ناف میں مشک پیدا ہوتا ہے. ایک کے ناف میں پیشاب پخانا بھرا ہوا ہے اور ایک کے ناف میں مشک بھرا ہوا ہے، کتنا بڑا فرق ہے بھائی. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ جس کے ناف کے نیچے پیشاب پخانا ہے وہ غفلت سے سو رہا ہے، غافل سو رہا ہے، اور جس کے ناف میں مشک ہے وہ سوتا نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں وہ کھڑے کھڑے بس اونگ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی شکاری آ کر میرے پیٹ کو چاک کر کے میرے باطن کے اندر سے وہ دولت نہ لے جائے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت، اپنا تعلق، اپنی محبت کا درد عظیم اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے عطا فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ پھر وہ اپنی نگاہوں پر پہرا مضبوط لگاتا ہے، پھر وہ غافل زندگی نہیں گزارتا کہ اپنی نظر کو آزاد کر دیا، اپنی زبان کو آزاد کر دیا، جو چاہے منہ سے بولتا پھرے، جو چاہے دیکھتا پھرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تالا مضبوط لگاتا ہے. اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، آنکھوں پر تالا مضبوط لگانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے. یہ شرشی صاحب ادھر بیٹھو، بس وعلیکم السلام، بیٹھ جائے بس، جب مال کام جاری ہو نا فوراً بیٹھ جائے کرے، تو سلام بھی کرنا نہیں چاہیے. وہ جو آنکھوں پر ہے تالا مضبوط لگاتا ہے کہ جو شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنی نسبت اور تعلق نصیب فرماتا ہے. میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں پر تالا مضبوط لگاتے ہیں، اپنی زبان پر قابو کرتا ہے، اپنے دل کو خیالات سے پکاتا ہے، اپنے دل کو توڑتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. یہ علامت ہے کہ اس شخص کے دل کو اللہ کی محبت اور نسبت اور تعلق حاصل ہے. اور جو اپنی نظر کو آزاد کر کے پھرے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر ادھر نظر مارتا پھرتا ہے، اور جیسے چاہے جہاں چاہے بیٹھ گیا، جہاں چاہے جو چاہے بول رہا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، نا آشنا ہے. اس لیے میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. گناہ کر کے اب ضرورت ہے کہ اب دور ہو گیا قریب آئے. اس قربت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بنائی ہے, بڑی پیاری سواری. اس سواری کا نام ہے توبہ. لہذا خانقاہوں میں آ کر جو سب سے پہلا قدم ہے اور جو سب سے پہلا کام کرنا ہے شیخ کی صحبت اور اللہ والوں کے پاس, وہ سب سے پہلا کام ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ ہو. پرانی ریل کو صاف کرنا ہے, گناہ پر توبہ سے توبہ کرنی ہے. اس توبہ کے بعد اب وہ ریل صاف ہوئی. دیکھیں نا, بلیک بورڈ پر پہلے کچھ لکھا ہوا ہے, وہاں پر جانوروں کی تصویر بنی ہوئی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ علم سیکھے, اللہ کی محبت سیکھے, تو بلیک بورڈ کو صاف کیا جائے گا کہ نہیں؟ لہذا پہلے توبہ کر کے اپنے دل کی پلیٹ کو صاف کریں, پھر شیخ اس پر اللہ لکھے گا. کتبہ فی قلوبہم الایمان, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ایمان لکھ دیتا ہے دل پر, لکھ دیتے ہیں. اولئک کتبہ فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کے اندر اپنی محبت, اپنا ایمان. میرے مرشد فرماتے ہیں, حضرت نے ایک بات سنائی, فرمایا کہ ایک ہندو کا پوسٹ مارٹم ہوا, کسی وجہ سے اس کا دل کو چیرا, تو وہ اس کی مورتی کی تصویر اس کے دل میں سے نکلی, کیونکہ وہ اس کو محبت سے دیکھتا تھا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک غیر اللہ کو دیکھنے سے اس کی تصویر دل میں چھپ جاتی ہے. فرمایا تم اللہ کے نام کو محبت سے دیکھا کرو. لہذا جب مرنے کے بعد قبر کے اندر فرشتے آ کر پوچھیں گے مر ربو کا, تو دوسرا فرشتہ بولے گا ارے اس سے کیا پوچھتے, اس کے دل پہ تو اللہ لکھا ہوا ہے. اس لیے پہلا قدم یہ ہے, پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کریں گناہوں سے. یہ پہلا کام, کیونکہ توبہ کے اگر توبہ نہیں کی, اگر توبہ گناہوں سے نہیں کی اور ذکر اللہ کرے گا, تو میرے دوستو اس سے اس کو نفع کامل نہ ملے گا. نفع تو ہوگا, انکار نہیں ہے, لیکن کامل نہیں ہوگا. عبادات کے ساتھ گناہوں کی عادت اس نفع کامل سے محروم رکھتی ہے, کہ وہ نفع کامل جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیارا اور مقبول بناتا ہے. اس لیے پہلا قدم یہ کہ گناہوں سے توبہ کریں 100%. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کی بھی عادت ہے تمہارا کام نہیں بنے گا. جیسے کسی آدمی کے بدن میں 100 کانٹے چبھے, اب ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب کانٹے نکال دیجئے, تمام کانٹے ڈاکٹر نے نکال دیے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک کانٹا ہے, اس کانٹے کو میری انگلی میں جو چبھا ہے اس کو مت نکالے گا. کیوں, کیا بات ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب اس کانٹے سے مجھے بڑا پیار ہے. میرے مرشد فرماتے کہ بتاؤ اس کانٹے کا جو چبا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ شخص چین اور سکون پا سکتا ہے؟ تو فرمایا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی 99 گناہوں سے توبہ کر لے, 99% گناہوں سے توبہ کر لے اور ایک گناہ کی عادت اس کے اندر باقی ہے, یہ شخص اللہ کا مقبول پیارا بندہ نہیں بن سکتا اور سکون اور چین نہیں پا سکتا, کیونکہ ایک کانٹا بھی اس کے سکون کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اس نے فرمایا کہ اپنے گناہوں سے 100% توبہ کرو اور اللہ سے یہ رو گاؤ اور شیخ سے دعا کراؤ کہ مجھے 100% اپنا فرما بردار بنا لیجیے. ایک گناہ کی عادت نہ ہو, نہ عینن نہ قلبن نہ قالبن, نہ آنکھ سے نہ دل سے نہ جسم سے. ایک لمحہ اور ایک سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کریں. بس یہ ہے وفاداری کا سبق, کہ ہر لمحہ اور سانس اپنے مالک کو راضی اور خوش کرنا. پھر ان وفاداروں کو ملتا کیا ہے؟ میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں. نفس کہتے ہیں سانس کو، اللہ تعالی کی یاد کی جو ہر سانس ہے وہ کونوں مکان سے کم نہیں ہے، یعنی دونوں جہان سے کم نہیں ہے، کیونکہ دونوں جہان کے خالق اور پیدا کرنے والے کو یاد کر رہا ہے، اور جو دونوں جہان کی لذتوں کو پیدا کرنے والا ہے اس کو یاد کر رہا ہے. تو اللہ کے نام میں دونوں جہان کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو نام ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور دونوں جہان کی لذتوں کو اس نے پیدا فرمایا. لذا جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے وہ دونوں جہان کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے. کیا فرمایا؟ یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں. یہ کم نہیں یعنی کہ نفی ہے، یہ نفی اصل میں اس بات ہے کہ زیادہ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. ارے میاں وہ کسی سے کم نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہے. یعنی تو یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں، اور اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندے، کون سے وفادار؟ جو ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے جسم سے، اپنے دل سے، اپنی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں. اور جو ظالم حسینوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو، فلموں کے، لڑکوں کے اور گناہ بدماشی کے چکر میں گھوم رہا ہے، یہ ظالم وفادار ہے کیا؟ بے وفائی کی کتنی بڑی علامت ہے کہ کھاتا اللہ کی ہے اور گاتا نفس اور شیطان کی ہے. یہ بات بھی میرے مرشد نے فرمائی کہ کھاتا کس کی؟ اللہ کی. بھائی روٹی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. روٹی بند کر دے بدماشی سوجے گی. دمشق کے اندر میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ قحط پڑا. اس زمانے میں عشق بازی عروج پر تھی، جیسے ہمارے ہاں آج کل ہے. جس کو دیکھو کوئی لانڈے کے چکر میں گھوم رہا ہے، کوئی لانڈیوں کے چکر میں گھوم رہا ہے اور اپنے دل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کوئی فلموں کا عاشق ہے، کوئی تصویروں کا عاشق ہے، عبادت بھی جاری ہے اور بدماشی کے کام بھی جاری ہے. یہ کام دمشق میں تھا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، قحط پڑا. لہذا یہ کم اللہ کا عذاب ہے کہ نعمتوں کی فراوانی ہے. ہمارے باپ دادا کے پاس جتنی نعمتیں تھیں واللہ اس سے زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ اب ہمارے حاصل ہے. جو آج سے 25-30 سال پہلے نعمتیں ہوتی تھی اس سے زیادہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں. لیکن جو سکون ان کے پاس تھا اس سکون سے ہم لوگ محروم ہیں. وہ سکون جو ان کے پاس تھا، جو برکت اس وقت نظر آتی تھی، اب وہ برکت نظر نہیں آتی. یہ کھلی آنکھوں مشاہدہ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نافرمانی، گناہ. گناہوں کی کثرت سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. نعمت ہوتی ہے لیکن نعمت سے فائدہ اٹھانا، یہ اس میں کمی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت ہٹا لیتے ہیں، یہ گناہوں کی نحوست ہے. لذا دمشق کے اندر قحط پڑا. لذا آج ہے ہزاروں لاکھوں روپیہ موجود ہے لیکن کہتے چین نہیں ہے. ایک ہٹس ہے، ایک لالچ ہے، اور مزید مزید آ جا. یہ لالچ کی وجہ سے سکون نہیں ہے اور چین نہیں ہے. لہذا دمشق کے اندر قحط پڑا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یارا فراموش کر دند عشق. شیخ سعدی نے فرمایا کہ جب دمشق میں قحط ہوا تو یاروں نے عشق بازی چھوڑ دی، کیونکہ جس روٹی کو کھا کر بوٹی ہلتی تھی اب وہ روٹی بند، بوٹی نہ ہلنا چھوڑ دیا، بدماشی چھوٹ گئی نا، روٹی نہیں ہے. لہذا ان عاشقوں سے کہا نو نو دن قحط، نو نو دس دس دن جن پر قحط کی جیسے کھانے کو نہیں ملا. تو کسی نے کہا ہاں بھائی ہر وقت معشوق کو بغل میں لگا دبا کے گھومتے تھے نا، موٹر سائیکلوں پہ کلفٹن لے جا رہے، کبھی ان کو چکن کڑھائیاں کھلا رہے، کبھی مٹن کڑھائیاں، دودھ پتی چائے پلا رہے، ان کے موبائلوں میں بیلنس ڈال رہے تھے، نئے نئے موبائل دلا رہے تھے، اور ان کو دیکھ کر آنکھیں پھڑک رہی تھی. تمہارا جو وہ معشوق تمہارا پسندیدہ ہے وہ معشوق لے کر آؤں یا روٹی کھاؤ گے؟ اب روٹی بند. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بھائی معشوق کے منہ پر جھاڑو پھیرو, دفع کرو ان, انہی کی وجہ سے تو عذاب آیا. ظالم اگر کوئی حسین بے پردہ گھومے تو کس نے کہا اسے دیکھو؟ اللہ اور اللہ تعالی نے تو منع فرمایا ان کو مت دیکھو. اللہ کا حکم بھول گئے, پیدا کرنے والے کا حکم بھول گئے, مالک کا حکم ہم بھول گئے اور ان کو دیکھ رہے. انہوں نے تو نہیں کہا ہمیں دیکھو. اگر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, گٹر کھلا ہوا ہے اور اس پہ ڈھکن غائب ہے, تو کیا وہ گٹر کہہ رہے میرے اندر آ جاؤ؟ گھسے گا کوئی آدمی کہ جی کیا کریں, گٹر کا ڈھکن کھلا ہے اب ہمیں اس میں گرنا پڑے گا؟ ایسا ہے عقل مند کوئی؟ اگر حسین مان لو بے پردہ بھی ہیں, ننگے لباسوں میں بھی ہوں, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کا ڈھکن کھلا ہوا ہے تو جس گٹر میں جاؤ گھس جاؤ. اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے, یہ عقل اسی کام کے لیے کہ ان کو مت دیکھو. جو تمہاری بیوی نہیں ہے, جو تمہاری لیلا نہیں ہے, اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ کیوں پاگل بنتے ہو؟ دیکھتے ہو اسی لیے تو گھسنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, حرام نافرمانیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ تو عقل کا تقاضا بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا, شریعت کا حکم بھی ہے, تقاضا عقل بھی ہے اور حکم شریعت بھی ہے کہ ان کو مت دیکھو اور چین سے رہو. تو یہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ گناہ کی نحوست یہ ہے کہ دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں. ایک صاحب نے کہا میں عشق بازی میں مبتلا ہوں, میرے مرشد کے پاس آ کر مجھے نیند نہیں آ رہی. حضرت سے اس نے کہا, اس نے سنا کہ حضرت حکیم بھی ہیں, بہت پرانی بات آیا کہ حضرت مجھے نیند نہیں آتی, راتوں کو بے چین تڑپتا ہوں. حضرت فرمایا بس مجھے اور زیادہ مت بتاؤ, اب میں تمہیں بتاتا ہوں, تم کسی کے عشق میں مبتلا ہو, اس کے خیالات پکاتے ہو, اس کی یاد سے تمہیں نیند نہیں آتی, تمہارے سر میں چکر ہوتا ہے, تمہاری پنڈلیوں میں ایٹھن ہوتی ہے, میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کوئی دبائے, تمہاری کمر میں درد ہوتا ہے اور بہت دیر بیٹھ کر جب تم اٹھتے ہو تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور تمہارا دل کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا کہ بلی بھی کودتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شیر آ گیا. تمہارے دل میں گھبراہٹیں ہوتی ہیں اور تمہارے دماغ پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھوٹا ٹھوک رہا ہے اور تمہارے دل پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوتے برسا رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا حضرت آپ نے تو بالکل صحیح میری تشخیص کی ہے, یہ سب میری کیفیت ہے کہ میرے دماغ میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھوٹے ٹھوک رہا ہے اور دل پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوتے برسا رہا ہے اور کمر میں درد, پنڈلیوں میں اینٹھن, دل کمزور, ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. بہت دیر بیٹھ کر اٹھوں تو چکر آتے ہیں, بلی کودے تو شیر لگتا ہے آ گیا. اب حضرت نے فرمایا سنو اپنی اس حالت پر میرا شیر بھی سنو, ہتوڑے دل پہ ہیں, ہتوڑے دل پہ ہیں اور مغزے دماغ میں کھوٹے. کھوٹا سمجھتے ہیں؟ وہ جو جس سے گائے باندھی جاتی ہے کھوٹے میں. ہتوڑے دل پہ ہیں اور مغزے دماغ میں کھوٹے. حضرت نے یوں ہی کیا ایسے, کیونکہ ایسے کھوٹا ٹھوکتا نا ایسے. ہتوڑے دل پہ ہیں, مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. ان حسینوں سے کیا پایا, کیا سکون ملا, خودکشیاں کرنے جا رہے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کر حرام موت مرنے کو تیار ہیں, نیندیں اڑی ہوئی ہیں, رات بھر تارے گنتے ہیں بیٹھ کر, آسمان پر تارے کتنے ہیں پھر گنتے ہیں اس کو بیٹھ کر, یو دعا درے سلور پنزا, یہاں تک کہ شل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اللہ کے عذاب کا جوتا مار مار کے شل کرتا ہے، جس کو تو پہلے کہہ رہے تھے لش پش لش پش، اب اس نے ایسا اللہ کے عذاب میں اس لش پش تو ہوا پش، پش تو ہوا پش، اور لش ہوا شل، جوتے کھا کھا کے اللہ کے عذاب کے، نافرمانی کے، اور جس حسین کے چکر میں تھے پایا اسے بھی نہیں، جس حسین کے چکر میں پایا اسے نہیں، کیونکہ میرے مرشد نے سنایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ کیسی باتوں سے سمجھا کر، غیر اللہ سے کل چھڑا کر، اللہ تعالیٰ سے دل کو چپکانے کے لیے کیسے درد بھری باتیں عطا فرمائی اور سنائی۔ فرمایا کہ میں اعظم گڑھ ہندوستان میں جب میرے شیخ رہتے تھے، حضرت کا اس زمانے میں وہاں دواخانہ تھا، تو وہاں پر ایک ہندو نوجوان وہ پاگلوں کی طرح گھومتا تھا اور ایک مصرع پڑھتا تھا، ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے، ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے۔ حضرت فرماتے کہ اس کے اس مصرے سے مجھے گدگدی لگی، میں تو وہ دیوانہ تھا پاگل۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دوست کو مقرر کیا کہ بھائی پتا کرو کہ کیا یہ مصرع پڑتا کیوں ہے، تو اس نے جو سی آئی ڈی نے پتا کر کے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک ہندو لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا اور اس لڑکی سے اس کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے کچھ مہینے کے بعد وہ مر گئی، بس یہ اس کے عشق میں پاگل ہو گیا، محبت کرتا تھا عشق کرتا تھا پاگل ہو گیا۔ فرمایا یہ حال ہے لیلہ کے عاشقوں کا، یہ حال ہے۔ پہلے لطیفہ سناؤں گا پھر شعر سناؤں گا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم پاگل خانے گیا، پاگل خانے میں جا کر اس نے، ایک پاگل نے اسے پوچھا کون ہو تم، پاگل نے اس سے کیا پوچھا کون ہو تم، اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں، اس نے کہا بالکل صحیح جگہ آ گئے، تم بالکل صحیح اور درست جگہ آ گئے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں بھی اپنے کو وزیر اعظم کہتا تھا، تم بالکل درست جگہ پر آ گئے، تمہارا رہو تمہارا بھی علاج ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے شیخ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب وزیر اعظم نے دیکھا آگے گیا، انسپیکشن کے لیے آیا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک پاگل بیٹھا ہے، تھوڑا پیچھو آپ ادھر ہو، ادھر اور ادھر ادھر آؤ یار رفیقی بیٹھ جا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے کہ ہائے شبنم تم کہاں ہو، ہائے۔ مثال ہے اپنی للا کا نام لے رہا، تو وزیر نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہاں کے انچارج نے بتایا کہ سر یہ ایک لڑکی تھی شبنم، اس کے عشق میں پاگل ہو گیا کیونکہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اب یہ اس کی جدائی میں پاگل ہو گیا، ابھی ٹھنڈی آہیں پڑتا رہتا ہے۔ اچھا بھائی آگے بڑھے، جب آگے گئے تو ایک پاگل کو دیکھا کہ وہ اپنے بال نوچ رہا ہے، دیوار سے ٹکر مار رہا ہے، ہو ہا ہو عجیب آوازیں نکال رہا ہے اور اپنے جسم کو نوچتا ہے اور عجیب اچھلتا کودتا ہے بندر کی طرح سے۔ تو وزیر نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انچارج نے کہا کہ سر یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی اس لڑکی شبنم سے شادی ہوئی تھی۔ اب میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں سبحان اللہ، حضرت کا اب شعر سنیے، کیا فرمایا، کوئی مرا فراق سے اور کوئی وصال سے، یعنی جس نے پایا وہ بھی مرا اور جس نے نہ پایا وہ بھی مرا۔ کیونکہ جس نے نہ پایا وہ تو اس لیے مرا کہ اس کی جدائی میں، اور جس نے پایا وہ بھی اس لیے مرا کہ جدائی میں. اب اس میں کچھ نقطوں کا اضافہ کرنا ہوگا، وہ میرا کام نہیں ہے بھائی. کچھ اس میں کچھ نکات ہیں، اس جدائی کے اندر کچھ نقطے ہیں. اہل ذوق خوب سمجھتے ہیں. تو جس نے پایا وہ بھی مرا، کیوں؟ دے دنا دن. اور جس نے نہ پایا وہ بھی مرا. آہ میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں، کوئی مرا فراق سے، کوئی وصال سے، محفل میں اس کی میر کوئی شادماں نہ تھا. آہ ان لیلاؤں کے پاس کسی کو چین نہیں ملا. جس نے پایا وہ بھی پاگل، جس نے نہ پایا وہ بھی پاگل. جس نے پایا وہ بھی پاگل، اور جس نے نہ پایا آہ وہ بھی پاگل. اور ایک مولا کا عاشق ہے جو ابھی پانے کے لیے چلا ہے، جس نے ابھی مولا کو پایا نہیں ہے، اس کے قلب کو ایسا سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ واللہ پانے والے کو کیا ملتا ہوگا. کہ مولا کی محبت کی بات ہے، کیسا دل کو سکون ہے بھائی، بتائیے جناب. اطمینان ہے، ابھی پایا نہیں ہم نے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اپنی محبت اور قرب خاص اور تعلق خاص نصیب فرما دے، ہماری محروم جانوں کو اپنی رحمت عطا فرما کر مرحوم اور قرب خاص سے منور فرما دے. یہ کیسا مزہ ہے میرے دوستو. پھر جو پا لیتے ہیں ان پانے والوں کے پاس پاگل بیٹھ کر، وہ بھی صحیح العقل، گناہوں سے توبہ کر کے صحیح العقل صحیح الفہم ہو جاتے ہیں، اور ان کی عقلوں میں، ان کی فہم میں اور ان کے دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے اعمال سر انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگاتے ہیں میرے دوستو. کیونکہ جانتے ہیں گناہوں میں چین اور سکون نہیں ہے، اور جس دنیا کے پیچھے ہم مر رہے ہیں اور دنیا جمع کر رہے ہیں، استعمال کرنا تو اس کا جائز ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو، لیکن اسے دل مت لگاؤ، کیونکہ جب مرو گے آہ اپنی گاڑی، اپنے موبائل، اپنے ایئر کنڈیشن، اپنے مکانات، اپنے پلاٹ، اپنے ڈیپ فریزر، اپنے لباس، کچھ بھی ساتھ میں لے کر نہیں جائے گا. مان لو 8-8 بینک اکاؤنٹس ہے، لوکل کرنسی اور فارن کرنسی کے اندر بھی ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو جب مرے گا تو کوئی بھی کرنسی لے کر نہیں جائے گا. کیا ایسا عجیب بات ہے، ہماری گھڑیاں ہمارے لباس تک اتار لیے جائیں گے، کیا عالم ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار، وہ عقل مند بندے جنہوں نے اللہ والوں کی صحبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کیا ہو اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے مالک کو راضی اور خوش کر لیا ہو، پھر وہ شادا فرحا اور غزل خان گنگناتے ہوئے جائیں گے. کیا شعر پڑھیں گے، میرے مرشد کا شعر ہے، فرماتے ہیں حشر میں جب بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، وہ حشر میں جب بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. کیسی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ایک حصہ رحمت اس دنیا پر نازل فرمایا، 100 میں سے 1% ایک حصہ رحمت نازل فرمایا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری مائیں اپنے بچوں سے محبت اور رحمت کا معاملہ کر رہی ہیں. دنیا میں جو رحم ہے اسی 1% میں سے 99 ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس وقت آپ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. خوش ہو جائے گا، امید ہوگی، کیونکہ جو آدمی نیک کام کرے گا، گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگائے گا، وہ ڈرے گا تو وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظمت کا جو ملک ہے اور ملک کے جبروت ہے میرے دوستو، اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہم سے ادا ہو نہیں سکتا. ڈرے گا تو وہ بھی، لیکن ڈرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی سنتوں پر چلنے کی برکت سے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے امید بھی ہوگی اس کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، میرے مرشد فرماتے ہیں ایک عالم نے 40 برس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مضمون بیان کیا. ایک دن اللہ تعالیٰ کے غضب پر مضمون بیان کیا, اور وہ اس درد سے تھا کہ جنازے اٹھ گئے وہاں سے, لوگوں کے دل پھٹ گئے. اللہ تعالیٰ دل میں آواز آئی کہ اے شخص, اے مولوی, کیا میری رحمت اتنی تھی کہ 40 برس میں تجھے تو نے ختم کر دی؟ کیا ابھی میری رحمت باقی نہیں تھی؟ اور میرے مرشد فرماتے کہ ایک عالم نے 100 برس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق کو سکھاتے تھے, کہ اللہ کی رحمت کی امید دلاتے تھے, دیکھو گناہ سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ, تو اللہ تعالیٰ ہماری گردن سے غلامی کا طوق نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا فرما دیں گے. 100 برس تک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار بنایا, لیکن امید یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہے اور امید کرے اللہ معاف کرے گا, نہیں, امید یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کے نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی کہ کرم پر, رحمت پر نظر رکھو کہ وہ اپنے کرم سے جنت عطا فرما دیں گے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. انتقال ہوا, مرنے کے بعد پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا لے کر آیا, اس نے ان عالم نے عرض کیا کہ اللہ میں تہی دامن خالی ہاتھ ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کی رحمت کے, سہارے کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو نے میرے بندوں کو 100 برس تک میری رحمت کا امیدوار بنایا, میری رحمت سکھائی, آج میں اس رحمت کے صدقے میں تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. نے فرمایا رحمت کا ابر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ, جو میرے دادا پیر ہے, میرے پیر کے پیر, میرے شیخ کے شیخ, وہ فرماتے ہیں رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے اسے برس کر بجھائیے. ہر آدمی گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے, اے علماء ربانیین, اللہ والوں کی صحبت سے اپنے دل میں اللہ کی محبت کی آگ پیدا کرو, مدرسے سے نکل کر جلدی سے ممبر پر مت چڑھ جاؤ, پیسے کی پہلے کسی اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد سیکھو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور گناہ چھوڑنے کی ترغیب کرو, ترغیب دو, اور اس کے بعد پھر اللہ والے اللہ کی محبت کے بادل ان پر برساؤ, اور امید توبہ اور امید مغفرت دلاؤ, اور توبہ کی طرف ان کو راغب کرو اور مائل کرو کہ اللہ سے معافی مانگ لو. میرے مرشد نے یہ حدیث شریف سنائی, اور حدیث شریف بھی حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی اس حدیث شریف کو کہتے ہیں الحدیث القدسی. یہ تعریف میرے مرشد نے یاد کرائی, الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسب الی ربه, کہ حدیث قدسی اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائے اپنے الفاظ میں, اور اس کی نسبت کرے اللہ تعالیٰ کی طرف, رب کی طرف, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس حدیث شریف کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی, یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں پیش فرماتے ہیں. اب وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رولمانی کے اندر پارہ 30 سورہ انا انزلنا سورۃ القدر کے تحت میں حدیث شریف کو لکھا کہ کیا, کہ لعنین المذنبین احب الی من سجل المسبحین, کہ گناہگار بندوں کا آہو نالا اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور آہو نالا کرنا اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہنے والوں کی تسبیحات سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. کہ ایک بندہ ذکر میں مشغول ہے اور ایک بندہ اللہ سے یا اللہ معاف فرما دیجئے, اے کریم معاف فرما دیجئے, یا ربی رحم فرما دیجئے, میری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, میری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, وہ رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, آہو نالا کر رہا ہے, رونا نہیں آ رہا, رونے والوں کی شکل بنا رہا ہے, سجدے میں گر کے اللہ سے گڑ گڑاتا ہے, تو اس کا گڑ گڑانا, اس کا رونا, اس کا آہو نالا, اس کی یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ پسند ہے. شاعر کا شعر میرے مرشد نے سنایا, سبحان اللہ, اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو. کوئی شاعر ہے, جلیل اس کا نام ہے, اس نے اپنے کو کہا اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. کہ تو سبحان اللہ کر رہا ہے اور وہ ایک گنہگار آنسو نکال کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, میں بہت خطا کار ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا, اس کا آہو نالا, اس کو آہو زاری. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, اس حدیث شریف کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع, کہ کوئی بندہ عبد مومن بندہ یخرج من عینیہ او من احدہما, کہ اپنی آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے دموع آنسو نکالے. اور دموع جمع ہے دمعن کی, دمعن کے معنی آنسو ہے, یعنی کم از کم تین آنسو نکال لے. کتنے؟ تین آنسو, کیونکہ عربی کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے, لہذا کم از کم تین آنسو نکال لے. اور چاہے من عینیہ ہی دونوں آنکھوں سے یا او من احدہما. سبحان اللہ, اللہ جزائے خیر کی دے محدث عظیم کو اور میرے شیخ کو جنہوں نے یہ بات فرمائی. فرمایا دیکھو اس محدث عظیم نے اس کی شرح کے اندر عجیب جملہ لکھا, او من احدہما, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک آنکھ پتھر کی ہو, اب وہ بیچارہ محروم رہے کہ نہیں جی دونوں آنکھوں سے. نہیں, فرمایا نہیں, اگر ایک آنکھ سے بھی نکال لے. واہ واہ, کیا پیارے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے اور میرے مرشد کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ حدیث شریف اور اس کی شرح کیسے درد بھری شرح سنائی. او من احدہما, چاہے ایک آنکھ سے نکال لے, زیادہ آنسو یا کم از کم تین آنسو, کیونکہ دموعن جمع ہو گئی تین آنسو ہو گئے. اب وہ آنسو کیسے ہو, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی مقدار کیا ہے. وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَاب, چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو. کتنے چھوٹے آنسو؟ مکھی کے سر کے برابر. ثم يصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه الله النار, کہ وہ آنسو بس نکلے, بس اس نے کیا کیا, آہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا جب حضرت کو رونا آتا آنسو نکلتے تو حضرت ایسے کر کے آنکھوں کو ملتے اور اس کو اپنے چہرے پر پھیلاتے. کہ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں جہاں وہ آنسو لگے گا وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اس لیے میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ جہاں پر حضرت کے آنسو نکلے فوراً حضرت نے اس کو چہرے پر پھیلایا اور پورے چہرے پر مل لیا. پھر حضرت والا نے ایک بات کیسے فرمایا, ایسے دیکھو, یہ ایسے پھیلایا اور پھر پھیلا کر اس کو اپنے چہرے پر مل لیا. اور فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور فرمایا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ نے اس طرح کر کے فرمایا کہ میرے شیخ شاہ اشرف علی صاحب حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. پھر میرے شیخ فرماتے ہیں میں نے ایک روایت دیکھی, ایک صحابی کا عمل یہی تھا کہ جب ان کو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے تو وہ ان کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. لہذا کبھی اللہ تعالیٰ اگر رونے کی نعمت عطا فرما دے تو کیا کرے, اس کو ان کو مل کر اپنے چہرے پر پھیلا لے. کیوں؟ کیونکہ جہاں جہاں یہ آنسو لگے گے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, آہ میرے مرشد فرماتے ہیں, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چہرے پر, مان لو چہرے پر آنسو لگے, چہرے پر آنسو لگے اور وائن کا نا مثل رأس الذباب, چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو. صحابی کیا فرماتے ہیں روایت کے اندر, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو لیکن وہ جہاں لگیں گے اللہ تعالیٰ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرے پر آنسو آئے باقی جسم پر تو آنسو نہیں آئے. باقی جسم کا کیا ہوگا؟ تو چہرہ تو جہنم سے بچ گیا, چہرہ تو جہنم سے بچ گیا, باقی جسم کیا جہنم میں جلے گا؟ اس کو سمجھانے کے لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آنسو چہرے پر لگ جائیں اور باقی جسم پر آنسو نہیں لگے, اب چہرہ تو مان لو جہنم سے بچ گیا, باقی جسم کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک ہندو راجا تھا, وہ مر گیا. اس کا بیٹا ابھی چھوٹا تھا, نابالغ تھا, 12-13 سال اس کی عمر تھی. اس راجا کے جو خاندان کے بھائی وغیرہ, اس کے یعنی چچا وغیرہ, وہ اس کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, راجدھانی پر. اور جو راجا کے وزیر تھے انہوں نے راجا کا نمک کھایا ہوا تھا. نمک پر بات یاد آئی. دیکھو ہمارے ایک بات کہتے ہیں بھائی دیکھو اپنے مالک سے نمک حرامی نہ کرنا. کیوں صاحب؟ کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار ہم نے ان کا نمک کھایا ہے, نمک حرامی نہ کرنا, نمک حلالی بنو. تو میرے پیارے دوستو, جو ان حسینوں کے نمک چکھتا ہے, یہ حرام نمک, یہ جو لیلائیں ہیں سڑکوں پر چلنے والی, ان کو دیکھنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو ان کے نمک کو چکھے گا وہ نمک حرام ہی نہیں کر رہا, کھاتا اللہ کی ہے. ہم لوگ کھاتے کس کی ہے؟ اللہ کی, اور گائے نفس و شیطان کی. اللہ کی کھا کر نفس و شیطان کی گانا, اسی کا نام نمک حرامی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو وزیروں نے نمک کھایا تھا اس راجا کا. وزیروں نے کہا آپس میں جو مشورہ کیا کہ چلو اس کے بیٹے کو لے کر عالمگیر بادشاہ کے پاس چلتے ہیں, جو عالم تھے, اللہ والے, تہجد گزار, خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے اپنی ذات کے لیے, مزدوری کر کے, قرآن پاک کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر وہ اپنا پیٹ پالتے تھے, باوجود کے بادشاہ تھے, لیکن کبھی خزانے سے اپنی ذات کے لیے پیسہ نہیں لیا. یہ تھی علم اور تقوی کی برکت. کیونکہ علم ہو اور تقوی نہ ہو, یعنی اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہ سیکھے, پھر وہ علم فروشی کرتا ہے, علم بیچتا ہے, سیٹوں سے مرعوب ہو کر اور بادشاہوں سے مرعوب ہو کر. اور جب اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھتا ہے تو وہ جب عالم ہوتا ہے, واللہ جب وہ تقریر کرتا ہے دلوں پر زلزلہ طاری کر دیتا ہے, پھر وہ پھانسی پر چڑھ جانا گوارا کر لے گا, مر جانا گوارا کر لے گا, لیکن اللہ کی نافرمانی اور علم فروشی یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ موت تو ایک دن آنی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں جینا یہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں مرنا یہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینے سے. یہ جملہ سمجھ میں آیا جناب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینا اس سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں موت آ جائے میرے دوستو. کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے, وقت سے پہلے آ نہیں سکتی, وقت سے پہلے آ نہیں سکتی, اور جہاں لکھی ہے اس جگہ سے ہٹ کر مل نہیں سکتی. اس لیے فرمایا کہ علم اور تقوی جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے یہ جمع کرے. فرماتے پھر اس کا علم ہوگا, ممبر ہوگا, اس کا درد ہوگا. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے, لہذا یہ وہ آخری بادشاہ تھے کہ جو انگریزوں کے قدم کو ہندوستان میں جمنے سے روکنے کے لیے آخری کیل تھے. انہوں نے جمنے نہیں دیا، گھسنے نہیں دیا. جب ان کا انتقال ہوا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا، پھر اس کے بعد وہ منافقین انگریز نے قدم جمایا اپنے ہندوستان کے اندر. یہی کام. لہذا اس زمانے کے جو غدار تھے انہوں نے ان کے لیے جگہیں فراہم کی، اور یہی کام اس زمانے کے غدار بھی کرتے ہیں. جی سے سارے کیس ختم کرو اور بٹھا کر جہاز پر باہر، اور کہتے اپنے کو ہیں کہ ہم مائی لارڈ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، انصاف دیں گے. تعالیٰ اصل میں ہمارے بھی اس میں کردار ہے، وہ کردار یہ کہ ہمارے گناہوں کی نحوست بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایسے بادشاہ تھے. تو راجہ کے وزیر اس بچے کو لے کر پایا تخت یعنی دہلی پہنچے اور بتایا کہ فلاں جگہ سے وہ، اچھا بچے کو راستے پر سمجھاتے رہے کہ دیکھو بیٹا اگر بادشاہ یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا، اور یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا، سوالات اور اس کے جوابات سکھائے. اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست نے سنایا تھا، اس لیے سنا دیتا ہوں، تھوڑی سی طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے بعض دوستوں کو ذرا نیند آ رہی ہے تو ان کی طبیعت فرحت قلب کے لیے. ایک جگہ انٹرویو تھا تو ایک مسلمان کا انٹرویو، مسلمان سے پوچھا کہ پاکستان کب وجود میں آیا. اس نے کوشش تو بہت زمانے سے ہو رہی تھی لیکن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. پھر پوچھا کہ آج کل امریکہ کا صدر کون ہے. کہا ویسے تو بہت سے صدر گزرے ہیں لیکن آج کل بارک اوباما ہے. تیسرا سوال پوچھا کہ کیا چاند پر آبادی ہے. کہا سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک ثابت نہیں کر سکے. اب انٹرویو ہوا کہ اچھا چلے ہم آپ کو جواب دیں گے، باہر جائیے. باہر بیٹھا تو وہاں ایک سکھ تھا. اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا سوال پوچھے. اس نے کہا یہ سوال. کہا کیا جواب دی. کہا یہ جواب. اس نے کہا چلو یار سوال تو مشکل ہے، جواب یاد کر لو. بس جواب یاد کر لو آدھا کام ہو جائے گا. اب وہ اندر اس کا جب نمبر آیا انٹرویو دینے کا، اس سے پوچھا ہاں بھائی آپ کب پیدا ہوئے. اس نے کہا کوشش تو بہت زمانے سے ہو رہی تھی لیکن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. اس انٹرویوئر نے سوچا، انٹرویو لینے والے نے سوچا چلو یار اتفاق ہو سکتا ہے کہ بھائی 14 اگست کو پاکستان بھی بنا، یہ بھی بن گئے. تو اس نے پوچھا اچھا تمہارے ابا کا کیا نام ہے. اس نے کہا ویسے تو بہت سے ابا گزرے ہیں لیکن آج کل صدر بارک اوباما ہے. اب وہ انٹرویو لینے والے کو غصہ آیا. اس نے کہا کیا تم پاگل ہو. اس نے کہا سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک ثابت نہیں کر سکے. میرے پیارے دوستو، اب وہ بچے کو سمجھایا کہ یہ سوال پوچھے تو یہ جواب دینا، یہ سوال پوچھے تو یہ جواب دینا. اب جب دہلی قریب آیا تو بچے نے پوچھا کہ میرے ابا کے نمک خوار، نمک حلالی آپ نے کی، مجھے یہاں تک لے کر آئے، سوالات اور جوابات سمجھائے، لیکن ایک بات تو بتائیے اگر بادشاہ نے ان سوالوں کے علاوہ کوئی سوال پوچھا پھر کیا ہوگا. ان دونوں وزیروں نے کہا یہ بچہ بڑا ہوشیار ہے، یہ خود ہی جواب دے گا. اس نے کہا بیٹا تو جانے، تیرا کام جانے، جو ایسا سوال کر سکتا ہے تو علامت ہے اس بات پر کہ بچہ ہوشیار ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کسی کافر کو عقل مند کہنا جائز نہیں ہے. کہ عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے انجام پر نظر رکھے. جیسے مولوی صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہا کہ گاندھی وہ بڑا عقل مند ہے، حضرت نے فرمایا فوراً پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے وہ شخص. اس نے کہا نہیں حضرت، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے. حضرت نے فرمایا اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ترجمہ بھی پڑھتا ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو اس کی بے وقوفی اور حماقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتا. عقل مند آدمی وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے. پھر حضرت نے فرمایا ہاں تو اس کو عقل مند نہیں کہو کسی, کیونکہ کسی کافر کو عقل مند کہنا اور کافر کی تعریف کرنا یاد رکھنا کفر ہے. کسی کافر کی تعریف, کسی کافر کی تعریف کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک درجے میں حرام ہے اور ایک درجے میں کفر ہے. حرام اس درجے میں ہے کہ کسی کافر کی تعریف کی کوئی دل میں ذہن میں نہیں ہے, اس کی عظمت دل میں نہیں ہے لیکن تعریف کر رہے ہیں, یہ بھی حرام ہے. اور اگر اس لیے تعریف کی, ارے صاحب کافر تو یار امریکہ لندن والوں کو تو دیکھیں, لندن والوں کو امریکہ والوں کو دیکھیں, اخبار پڑا ہوتا ہے کوئی آدمی نہیں ہوتا, پیسہ رکھتے ہیں اور اخبار اٹھا کر لے جاتے ہیں, کوئی نہیں چراتا. اس نے اتنا ان کے اندر ہے, ایسا قانون کی پابندی کرتے ہیں کہ بس, اور اپنے بندے کو ایجنٹ کو چمچے کو چھڑانے کے لیے دنیا جہان کی بدماشیاں تھوپتے ہیں اور دھوسے جماتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پتھروں کے زمانے میں تمہیں پہنچا دیں گے. ایک آدمی نے قتل کا جرم کیا, عینی شاہدین گواہ موجود ہے, اقرار جرم ہے, اور اس کو بچانے کے لیے بدماشیاں اور دھوس اور دھمکیاں. یہ انسانیت ہے, یہ قانون پہ پابند ہے. اور دنیا جہان کے بدماشی اور سب اس کو, یہ انسانیت دوست نہیں ہے, یہ اپنے مطلب پرست ہیں. افسوس ان لوگوں پر ہے جو ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی دوستی کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہرگز یہ تمہارے دوست نہیں, ولن ترضا عنک الیہود, تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے یہ, ولن نصارا, یہود و نصارا تم سے راضی ہرگز ہرگز. لن نفی تاکید کے لیے آتا ہے, کیوں مولانا؟ لن نفی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے. ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی, کب تک؟ تتبعی ملتہم, یہاں تک کہ تم بھی ان کی طرح ایمان کے لباس کو اتار کر بے شرم بے غیرت اور بے حیا بن جاؤ. یہ راضی نہیں ہوں گے. اور چاہیے, اور یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو فلاں کو بھی دے دو, راضی نہیں ہو سکتے یہ. اور بڑے یہ قانون کے پابند ہیں اور بڑے عدل کے ہیں کہ مجرم کو چھڑانے کے لیے کیسی بدماشیاں دھمکیاں دوست ہر چیز کو کر کے دیکھ لیا اور کیا, چھڑا کے لے گا. ہم بے بس ہیں تو ایک شعر پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر کہ اللہ ہم بے بس ہیں, ہم صبر کریں گے اور آپ سے امید لگاتے ہیں کہ آپ ہماری ان نانصافیوں ان بے اور ان ظلم کا یا اللہ تعالیٰ آپ ہی کی طرف سے درما ہوگا کہ ہم کمزور ہیں کر نہیں سکتے, لیکن آپ طاقتور ہیں. چونکہ ہم نے آپ کو ناراض کیا, چونکہ ہم نے آپ کو ناراض کیا, اس لیے آج کافر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور دھوس جماتا ہے. لہذا اس لیے یاد رکھنا, کسی کافر کی تعریف کرنا اس لیے ہو, جی بڑے صاحب ہو تو یہ ہیں, ان کا چہرہ یہ ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ بات یہ کہ اخبار کو اخبار اٹھا کر پیسہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اخبار چوری کرنا ایسا ہے جیسے مرغی کا گو کھانا اور مرغی کی بیٹ پخانا کھانا. ان کو جو ہاتھی کا گو کھانے والا ہو, ہاتھی کا پخانا کھانے والا ہو, مرغی کے پخانے سے اس کا پیٹ بھرے گا؟ بڑے چور ہیں یہ, بڑے بڑے ڈاکے, یہ چور نہیں ڈاکو ہے, ڈاکو یہ, بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں یہ کافر. لہذا جہاں معدنیات ہو, جہاں پیٹرول ذخائر سونا چاندی ہو, بس وہاں پر ان کو دہشت گرد نظر آتے ہیں سارے. پھر وہ اپنی ایسی پلاننگ, اس پلاننگ کے ذریعے سے, یہ ڈاکو ہے ڈاکو, چور سے بھی بڑھ کر جو ہوتا ہے, کیونکہ چور تو چھپ کے چوری کرتا ہے اور ڈاکو وہ ہوتا ہے جو دن دہاڑے آتا ہے دھڑلے سے. اور لباس کیسا پہنتا ہے کہ جی ہم ویل سیویلائزڈ ہیں, ہم ڈیولپڈ کنٹریز سے آئے ہیں, ہم کوٹ پتلون ٹائیاں لگاتے ہیں جن کی پتلونوں میں اور جن کی پتلونوں کی چڈیوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ پاؤ 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 بھر پیشاب بھرا ہوتا ہے, کیونکہ کھڑے ہو کے منہ تیرے استنجا بھی نہیں جانتے، پانی استعمال نہیں کرتے، ٹیشو پیپر سے اپنے پیچھے کی چیزوں کو صاف کرتے ہیں، صفائی ہوتی نہیں ہے. پھر ان کا ایک ذوق اور بھی ہے، یہ باتھ ٹب میں بیٹھتے ہیں. باتھ ٹب ہوتا ہے جو کہ جدید غسل خانوں میں ہمارے یار لوگ بھی لگاتے ہیں، جس میں ننگے لیٹ کر پانی بھرتے ہیں اور ننگے لیٹ جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے پیچھے کے مقام پر کچھ نہ کچھ تو کیمیکل لگا ہوا ہے نا، وہ پخانا. اب وہ پخانا پانی کے ساتھ ساتھ اب پخانے کا سولوشن تیار ہو رہا ہے، وہ پانی میں مل رہا ہے، اب وہی منہ میں جا رہا ہے، وہی ناک میں اور وہی کان میں. اور کیا ہیں یہ لوگ جی، بڑی ویل مینرڈ ہے، دھوکہ نہیں دیتے. لہذا جنہوں نے، جن حکمرانوں نے سوئٹزرلینڈ کے اندر اپنے مال رکھے، حکومت گئی فوراً اس کو فریز کر دیا اکاؤنٹ، بھائی تمہارے باپ کا مال تھا، دو ان کے ملک والوں کو واپس. ایسے بدماش ہیں یہ لوگ. اس لیے کا یاد رکھنا، کافر کی تعریف کرنا اگر عظمت نہیں ہے حرام ہے، اگر عظمت نہیں ہے حرام ہے. اور اگر عظمت کے ساتھ کافر کی تعریف کی تو علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، لو سلم الکافر تبجیلن، اگر کسی نے کسی کافر کو اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ سلام کیا تو لا شک فی کفرہ، اس کے شک کفر میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا مسئلہ یاد رکھ لینا، کافر کی تعریف کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اگر عظمت نہ ہو، عزت نہ ہو، اور اگر عظمت اور عزت ہو تو کفر ہے. اس لیے میرے مرشد نے سنایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ پھول پور کے اندر میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ہندو ڈاکیا آتا تھا، پوسٹ مین. وہ کہتا تھا مولوی صاحب، کیونکہ وہاں علماء کی عزت ہوتی تھی، وہ کہتا تھا مولوی صاحب آداب ہے ادھر. تو حضرت فرماتے، حضرت پھول پوری فرماتے کہ میں اس کو کہتا ہوں آداب، آداب یعنی آ اور میرا پاؤں داب یعنی میرا پاؤں دبا، یہ نیت کرتے تھے آداب. دیکھا صاحب، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. اور میرے مرشد برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، ان ملکوں میں تشریف لے گئے. اب حضرت کا معمول صبح واک اور چہل قدمی کا، اور حکیم الامت فرمایا کرتے تھے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. ٹہلنا چاہیے، اچھی چیز ہے، فرحت قلب کے لیے، صحت کی نیت سے، اور صحت کس لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کے لیے ہو. اس لیے ٹہلنا اچھی چیز ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا. حکیم الامت 5 میل ٹہلتے تھے روزانہ، اور اس دوران 5-5, 10-10 پارے تلاوت بھی فرماتے تھے. ایسا نہیں، وہ اپنے ذوق کو بھی کام میں لاتے تھے، سبحان اللہ. اور میرے مرشد کا معمول حضرت چہل قدمی فرمانا، حضرت لاٹھی چلانا، اور چہل قدمی کے دوران کوئی ساتھ ہوتا تو حضرت اپنی باز و نصیحت، اللہ کی محبت اور معرفت کی باتیں ساتھ ساتھ. اس کا نام ہے واک اینڈ ٹاک، واک اینڈ ٹاک. باتیں بھی ہیں، چہل قدمی بھی ہو رہی ہے، اللہ کی محبت کی باتیں بھی سنا رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ ہے وہ لوگ جو چلتے پھرتے مدرسہ، چلتے پھرتے خانقاہیں ہوتی ہیں. الحمدللہ فقیر کا بھی معمول ہے. تو میرے مرشد فرماتے کہ ٹہلنا اس نیت سے، لیکن ہو کس نیت سے؟ کہ صحت ملے گی، عبادت میں خرچ کریں گے. اس نے نہ ہو اسمارٹ بنیں گے کہ چلو یار تھوڑا اسمارٹ بنے، یا حسینوں کو پٹانے کے لیے. اس لیے ایک بات میں اور کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اکثر، اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ آپ صبح واک کریں اور ایکسرسائز بھی کریں روزانہ 40-40 منٹ، آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک گھنٹہ لوگ واک کرتے ہیں اور پھر ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. ان کو اس کے لیے، اپنی جان کے لیے وقت نکلتا ہے کہ واک بھی کر رہے ہیں اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، اور ایکسرسائز کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. ایک صاحب کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا، اب دیکھیے خود میں نے دیکھا، ان کو بھی دکھایا، کتے کتے کے بس. تو اس وقت شرم نہیں آتی, لیٹ جاتے ہیں, ٹانگے عجیب انداز سے چلا رہے, الٹی ہاتھ چیز ہے, اچھی ہے, ایکسرسائز ہے, لیکن میں مضمون جو بتانا چاہتا ہوں ذرا اس پہ زیادہ غور کیجیے گا. یہ مثال تو ہے لیکن میرے اصل مقصد کو سمجھیے گا کہ ایکسرسائز کر, ایکسرسائز کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور اگر ڈاکٹر کہے کہ واک کریں اور جاگنگ کریں اور بھاگیں تو اس وقت چڈیاں پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور ٹریک سوٹ, ٹائٹ پتلونے اور ٹائٹ پجامے پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور دوڑتے ہوئے پیچھے کوئی چیز ہلاتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور اس کے لیے اتنا وقت بھی ہے, لیکن کتنا افسوس یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. میرے دوستو اس سے تو جان ملے گی, جان بنے گی اور بنانا بھی چاہیے, جان کی حفاظت فرض ہے. ایسا کام کرنا جس سے جان کو نقصان پہنچے جائز نہیں, حرام ہے. زہر کھانا حرام ہے, خودکشی کرنا حرام ہے, اس لیے گناہ بھی کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے جان کو نقصان پہنچتا ہے. اور ایسا کام جس سے جان کو نقصان پہنچے جیسے نیند میں کمی کرنا, یا ایسا کام کرنا جس سے نیند میں کمی ہو جائے, وہ کام بھی درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو جان, لیکن جان کتنی اچھی ہو, ایک دن ہم مریں گے, دنیا سے جانا ہے, یہ جان نکل جائے گی. تو میرے دوستو ایک دن جانے والی جان کی خاطر سے ہم کتنی محنت کریں, لیکن وہ ایمان جو اس دنیا میں بھی محالت موت میں مرنے کے بعد اور قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آئے گا, اس ایمان کے لیے ہم کچھ محنت نہ کریں. جی اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے, الوار ٹکروں سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, چڈی پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی. اگر ہم نے مولوی کی بات مان کر ایک مٹھی داڑھی رکھ لی, لوگ کہیں گے لو جی ملا کے چکر میں آ گئے نا تم بھی, اس کو ملا کا چکر سمجھا. میرے دوستو یہ ملا کا چکر نہیں ہے, مولا کا چکر ہے. اگر ملا کوئی بات بتا رہا ہے اس کا اپنا کیا, وہ ہے مولا کی بات ہے نا بھائی, ایک عالم کا کام مسئلہ. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولوی اپنے مطلب کے مسئلے بناتے ہیں, تو یاد رکھنا مولوی کے لیے مسئلے بنانا حرام ہے. مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے بلکہ صرف مسئلہ بتاتا ہے, بتاتا بر وزن بتاشا, اس کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے مسئلہ بتانا ہے. وہ مسئلہ بتائے گا کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, اور داڑھی کا ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام ہے, لیکن داڑھی یہاں سے نہ ناپے بلکہ اپنی تھوڑی سے ناپے, ادھر سے ناپے. اب میرے دوستو شرم آتی ہے, کہتے جی ہمیں شرم آتی. اچھا عجیب ہے, شادیاں ہوتی ہے ڈانس بھی کرتے, کتنے عجیب ہے ایسے لوگ ہیں. اور اب تو اللہ پناہ میں رکھے ربیع الاول میں عشق رسول کے نام پر ڈانس ہوتا ہے, عشق رسول کے نام پر ڈانس, ایسی ایسی ناز شریف اللہ کی پناہ, پورا گانا, اور پھر داڑیوں کے ساتھ اور پگڑیوں کے ساتھ ٹھمکے لگا رہے ہوتے ہیں, شرم نہیں آتی ان کو. اور اگر ہم داڑھی رکھیں اللہ کی فرما برداری کریں, شرم ہے, ارے ہونا یہ چاہیے تھا. ہاں ایک عجیب بات یہ ہے, دیکھو میرے مرشد کا عجیب مضمون یاد آیا کہ ایک درخت ہے اس پر پھل نہیں آئے, ہر آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے اس درخت میں پھل کیوں نہیں آ رہا, اس میں آم کیوں نہیں لگ رہا, کون سا آم, چون سا آم, کون سا آم, چون سا آم, کیوں نہیں لگ رہا, پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے, کہتے ہیں بھائی زراعت کے ماہرین ہیں, ایگریکلچر کے ماہرین موجود ہیں, ذرا ان سے مشورہ کرو کہ کیا وجہ ہے کہ اس درخت میں پھل نہیں آ رہا. ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں, تھوڑے دن میں, تھوڑے زمانے میں, اس سال نہیں تو اگلے سال اس میں پھل بھی آ جاتا ہے. تو جس درخت میں پھل نہیں آتا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب خیریت ہے پھل کیوں نہیں آیا, یا جس درخت میں پھل آ جائے پوچھے بھائی کیا بات ہے پھل کیوں آ گیا, ایسا ہے. تو میرے دوستو پہلے زمانہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرد داڑھی نہیں رکھتا تھا تو پوچھتے تھے بھائی صاحب کیا بات ہے, کیا ایمان کی کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہے, کیوں ایسا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پھل تمہارے چہرے پر نہیں آ رہا. آج مسلمانوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب جو داڑھی رکھتا ہے اس سے پوچھتے ہیں. خیریت ہے ملا کے چکر میں پڑ گئے, ملا کا سایہ پڑ گیا, طالبان کے چکر میں آ گئے. ارے بھائی کن مولویوں کے چکر میں آ گئے تم, خیریت ہے کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہوا یہ کہ پوچھنے والوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. تو جو چیز دین کی اور ایمان کی ترقی کی علامت تھی اب اس کو کمزوری بنا دیا. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا جہاں سب کی ناک کٹی ہوئی تھی, سب کی ناک ایسے تھی چپٹی بالکل. تو وہاں ایک آدمی جو بڑی ناک والا چلے گیا, تو جب سب نے اس کو دیکھا تو کیا کہتے, او نکو آ گیا نکو آ گیا. ارے بھائی ناک والے کو کیا شرمانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ناک کا ہونا عیب نہیں ہے بلکہ ناک کا نہ ہونا عیب ہے. تو میرے دوستو داڑھی کا ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ضرورت اور ہماری زینت ہے, زینت. ہاں داڑھی کا نہ ہونا یا ایک مٹھی سے کم ہونا یہ عیب ہے. اس عیب کو دور کی ضرورت ہے کہ بھائی الحمدللہ کھیت موجود ہے, درخت اللہ تعالی نے عطا فرما دیا, نرم نرم گال ہیں, بس اس گال پر اللہ کی محبت کا باغ اللہ کرے جلدی سے اگائے. یعنی ایسا ہو جائے, اللہ ایسا کر لے ہمارے ساتھ کہ ہم تو اللہ والے بننا نہیں چاہتے ہیں. میں اپنے کو بھی اس میں کہتا ہوں کہ میں خود بھی محتاج ہوں. اگر ممبر پر اللہ تعالی نے اپنے کرم سے بٹھا دیا تو میرے دوستوں میں مستغنی نہیں ہوں. ان باتوں کا میں خود بھی محتاج ہوں, اپنے بزرگوں کی صحبتوں کا, اپنے شیخ کی صحبت کا, اللہ والوں کی دعاؤں کا میں بھی محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں 100%, بلکہ آپ لوگوں سے زیادہ ضرورت مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے, ہمارے دل کو ایسا ریکنڈیشن کر دے, ایسے اپنے جذب کی تجلی عطا فرما دے کہ ہر لمحہ ہر سانس صورتن اور سیرتن اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش رکھے. بس یہ فخر کی چیز ہے اور زینت کی چیز ہے. ہاں مسئلہ اتنا ضرور ہے میرے دوستو کہ دیکھو داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے, مٹھی اپنی ہو. میرے مرشد نے اتنا سکھایا, اپنے بچے کی, حجام کے بچے کی, یا حجام کی, یا اپنی بیوی کی مٹھی نہ ہو, اپنی مٹھی سے ایک مٹھی نہ پے. اور یہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی سے کم کرنا یعنی داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کرنا یعنی ٹرم کرنا یا کترنا یا شیو کرنا اور صاف کرنا اور منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کی داڑھی ہو اور ہمارے کسی بھائی کی داڑھی نہ ہو اس کو حقیر سمجھنا یہ بھی حرام ہے. دیکھیں نا ایک آدمی مریض ہے, مریض کو کوئی حقیر سمجھے گا؟ بلکہ اس کو دعا دے گا, اس اپنے لیے بھی دعا کرے گا, اس کے لیے بھی دعا کرے گا, اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے, آپ کو بھی شفا عطا فرمائے, ایسی روحانی صحت مل جائے کہ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو داڑھی کی زینت سے سجا دے. اب وہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ وہ دہلی سے بچہ آیا, دہلی بچہ آیا ہندو کا, ہندو راجا کا بیٹا, باپ کا انتقال, چچا جو ہے وہ سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, وزیروں نے نمک کھایا تھا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس چلو. یہ بات میں آنے والوں کے لیے تھوڑا سا تکرار کر دی, مضمون مختصر, کیونکہ اس کے پیچھے ایک زبردست نصیحت ہے وہ حدیث شریف کی. اب وہ جو بچے کو سمجھایا, خیر عالمگیر رحمت اللہ علیہ عالم اللہ والے تھے, تہجد گزار تھے, اور میں نے عرض کیا کہ خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے, اور یہ وہ آخری بادشاہ تھے جن کے انتقال کے بعد انگریز مردود اور ملعون نے اپنے قدم ہندوستان میں جمائے. ان کی حیات میں موقع نہیں ملا, کوشش پہلے سے جاری تھی لیکن انہوں نے سب سر قلم کیے اور ان کی سازشوں کو ملا دیتے تھے خاک میں. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس اس وقت غسل کر رہے تھے حوض میں, ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے اس حالت میں. تو پتا چلا فلاں ہندو کا راجا کا بیٹا آیا, بلوا لیا کہ یہیں بلا لو. اب وہ بچہ آیا, اس نے گوش گزار کیا کہ
عزت ماب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کی گدی پر میرے چچا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے نام لکھ دیں تو میرے چچاؤں کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو عالمگیر رحمت اللہ نے کیا کیا کہ اس بچے کو بازو سے پکڑا اور بازو سے پکڑ کر حوض میں یوں لٹکایا اور فرمایا گرا دوں تجھے۔ یہ واقعہ میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا تو بچہ ہنسنے لگا۔ جب بچہ ہنسا تو عالمگیر نے کہا ارے تو تو پاگل ہے، اور پاگلوں کو کون بادشاہت دیتا ہے کہ اس وقت تجھے رونا چاہیے تھا اور مجھ سے گڑ گڑانا چاہیے تھا کہ بادشاہ سلامت مجھے حوض میں نہ گرائے، اور تو اس وقت بجائے رونے کے ہنس رہا ہے، تو تو پاگل ہے کہ موقع خوف پر ہنسنا یہ پاگل پنے کی علامت ہے اور تو پاگل ہے اور پاگلوں کو کوئی بادشاہت دیتا ہے۔ اب اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری بھی تو سنیے کہ میں کیوں ہنسا، مجھ سے بھی تو پوچھئے۔ جب بادشاہ نے یہ جواب سنا ٹھٹکا اسے، اس نے کہا ایسی بات بہت دلیری سے بے خوفی سے کہنا، اس کی ضرور کچھ راز ہے۔ اس نے کہا پوچھا، بادشاہ حیران ہوا، اس نے پوچھا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے، اگر وہ کسی کی ایک انگلی پکڑ لے تو وہ ڈوب نہیں سکتا، آپ کے دونوں ہاتھوں میں میرے دونوں بازو ہیں تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو سنا کر فرمایا، فرمایا کہ دیکھو ایک کافر کے بچے کو ایک مسلمان بادشاہ پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے کہا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کہ اگر کسی کی ایک انگلی بھی ہو تو وہ ڈوب نہیں سکتا، تو میرے دونوں بازو آپ کے دونوں ہاتھوں میں۔ پھر حضرت نے روتے ہوئے فرمایا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر بچے کو ایک مسلمان بادشاہ پر اتنا اعتماد تھا اس عالم پر، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ پر کتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ دادا اس لیے فرمایا کہ تصور کرو کہ اس حدیث شریف کو سمجھانے کے لیے کہ وہ بندہ کہ جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکل آئے، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا اگر وہ آنسو، فرمایا کہ وہ آنسو کیا، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ جب آنسو نکلتے تو میرے شیخ ایسے آنسوؤں کو اپنے چہرے کے اوپر پھیلا لیتے۔ تو فرمایا اس اشکال کا جواب دیا کہ اگر کسی کو اشکال ہو کہ چہرے پر تو آنسو لگ گئے اور چہرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات پا گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس مسلمان بادشاہ کے اور اس کافر بچے کے سے سبق لو کہ اس کو بادشاہ پر اتنا اعتماد ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اللہ کے بندوں کو کتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ان خوف سے نکلے ہوئے آنسو کی برکت سے جب چہرے کو جہنم سے بچا لیں گے تو باقی جسم کو اپنی رحمت سے جہنم میں جانے سے کیوں نہ بچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.